بسم الله الرحمن الرحيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، حضرت اسحاق کا تذکرہ کیا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں، قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون. آیت کا پس منظر اس طرح ہوا کہ مدینہ میں یہودیوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلط بات کہی کہ یعقوب علیہ السلام کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کے اوپر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ بات غلط تھی، اس لیے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا ابھی یہودیت وجود ہی میں نہیں آئی تھی، تو پھر یعقوب علیہ السلام اس کی وصیت کیسے فرماتے؟ جو چیز وجود ہی میں نہ آئی ہو اس کی کیسے وصیت کرتے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام؟ دوسری بات یہ کہ یہ یہودی لوگ یعقوب علیہ السلام کے وصال کے وقت پر حاضر نہیں تھے، پھر ان کو کیسے پتا کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت پر یہ وصیت کی تھی؟ ایک آدمی کسی کی وفات کے وقت موجود ہو تو وفات کے وقت کے آخری حالات اس کو معلوم ہو، اور یہ یہود تو یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود بھی نہیں تھے، اس لیے ان کو کیسے پتا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی اس موقع کے اوپر؟ اس لیے ان کا یہ قول سراسر غلط تھا. باری سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حقیقت حال کو واضح فرمایا. پوچھ رہے ہیں اے یہودیو، یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کیا تم لوگ موجود تھے؟ جواب، کوئی یہودی موجود نہیں تھا. پھر اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں موجود تھا، مجھے معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے وفات کے وقت پر کیا بات فرمائی تھی. کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت پر اپنے 12 بیٹوں کو جمع فرمایا، اور 12 بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد یہ سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے انہوں نے ایک تعلیم بھی دے دی کہ ایک انسان کو دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کے دینی مستقبل کا سب سے بڑا فکر ہونا چاہیے کہ دین کے اعتبار سے میری اولاد کون سے مذہب پر قائم رہے گی. اولاد کے دینی مستقبل کا فکر کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ رہا ہے. نہ یہ کہ اولاد کیا کھائے گی، کہاں رہے گی، ایک جانور بھی اپنی اولاد کے لیے قیام تعام کا انتظام کرتا ہے، تو یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اس سے آگے بڑھ کر فکر کرے، اور وہ ہے اولاد مستقبل میں کس دین پر عمل کرے۔ اسی لیے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تو اولاد 12 کی 12، اس میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی ہونا یہ تو متواتر ہے، یہودہ جو دوسرے بیٹے ہیں بڑے، ان کے بارے کے اندر بھی بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بھی نبی تھے، یہودہ آپ کے بڑے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، وہ بھی آپ کی اولاد میں نبی ہے، ایسا بعض روایتوں میں ہے۔ تو ان تمام اولاد نے اپنے والد کو آخری وقت میں وہ جواب دیا جو خانواد نبوت کے بچوں کے شایع نشان ہوتا ہے، چونکہ یہ نبوی گھرانے کے بچے تھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ انتقال فرما رہے ہیں، اطمینان سے دنیا سے جائیے، ہم آپ کے جانے کے بعد نعبد الہ کا، آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، آپ کے باپ دادا جس معبود کی عبادت کرتے رہے ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، جس ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم انہی ہی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہودیوں کے قول کی تردید فرمائی کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی، یہ سراسر غلط ہے، اور کیا وصیت کی تھی وہ میں بتلا دوں کہ سچی معنی میں کیا وصیت کی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرما دی۔ تو چونکہ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صراحتاً ذکر خیر ہے، اسی لیے اس آیت سے امام نے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ جی،
وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اكرمهم اتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسالك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن قدير الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعم عدن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فقياركم في الجاهلية قياركم في الإسلام إذا فقهوا.
یہ روایت ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے گزری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا وہ سب سے زیادہ باعزت ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعتبار سے جو سب سے زیادہ باکرامت ہو وہ اپنے جواب میں ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ باکرامت ہوگا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ باکرامت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے تھے، اور اللہ کے نبی اسحاق کے پوتے تھے، اور اللہ کے نبی خلیل اللہ ابراہیم کے پر پوتے ہوتے تھے، گویا یہ دوسری مرتبہ جو جواب دیا وہ نسب کے اعتبار سے افضلیت کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا. قول قولو, صحابہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھتے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا, اف ان معادن العرب تسالونی, عرب کے معادن, عرب کے شرفا, عرب کے خاندانوں کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے ہو, یعنی عرب کے جو لوگ پہلے سے شریف ہے, اپنے اندر کوئی اچھے صفات کے حامل ہے, ان کے بارے میں تم سوال کرتے ہو. قالو نعم, انہوں نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بتلایا, فخیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, جو اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے, جن کے اندر کوئی صفات تھے, خوبیاں تھی, اوصاف تھے, وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے سمجھے جائیں گے, بس شرط اتنی کہ وہ لوگ دین کا علم حاصل کریں, دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لیوے. تو اس روایت کے اندر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب بیان کرتے کرتے حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام کا بھی تذکرہ ہے, اس لیے ترجمۃ الباب سے اس کا ربط ہو جائے گا. جی,
باب ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة اذا فساء مطر المنذرين.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہاران تھا, اس ہاران کے یہ حضرت لوط بیٹے ہوتے ہیں, اسی لیے لوط ابن ہاران یہ آپ کا نسب ہوگا. عراق کی سرزمین کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے مردوں میں صرف حضرت لوط تھے, اور عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں بھی شامل ہوئے, یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ملک شام کی طرف, تو اس وقت حضرت لوط اور حضرت سارا بھی سفر میں تھے. قال انی مہاجر الی ربی, اب یہاں فلسطین آنے کے بعد علاقے تقسیم کر دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین اور اس کے اطراف میں مقیم ہو گئے, جہاں آج مدینۃ الخلیل ہے وہاں آپ مقیم ہو گئے, اور بھتیجے لوط کو بھیجا گیا وہاں سے 40-45 میل کے فاصلے پر صدوم کے علاقے کے اندر, وہاں جا کر کے آپ نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا. صدوم کے لوگ اس زمانے کے اندر ایسی بے حیائی کے کام میں مبتلا تھے جو اس وقت عالم کے اندر کسی کے اندر وہ برائی نہیں تھی کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے, یہ تو سب سے بڑی برائی تھی. اس کے علاوہ مجلس میں زور زور سے ریح خارج کرنا, راستوں سے گزرنے والوں کو لوٹ لینا, کبوتر بازی کرنا, یہ سب برائیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر عام تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, ولوطن اس قال لقومه اتاتون الفاحشه. حضرت لوط نے اپنی قوم, قوم کا مطلب یہ ہے جس قوم کی طرف دعوت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا, چونکہ وہاں آپ کا نسبی رشتہ نہیں تھا اس لیے نسبی قومیت مراد نہیں لی جائے گی. اسی طریقے سے وہاں جا کر آپ نے نکاح کر لیا, اور من تزوج بقوم فہو منہم, جو آدمی کسی علاقے میں کسی محل نسب خاندان میں شادی کر لے ہوئے وہ انہی میں سے سمجھا جاتا ہے. اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک معنی کر کے قوم بن گئی. آپ نے ان کو خطاب کیا کہ کیا تم لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہو. الی آخرہ الآیہ فساء مطر المنذرین. جی.
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط ان كان لا ياوي الى ركن شديد.
رات ہی میں یہ روایت گزری ہے, وہ لمبی روایت کا یہ حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوط کی مغفرت فرماوے. اس وقت وہ مضبوط پناہ میں تھے لیکن شدید پریشانی میں دھیان نہیں گیا کہ اللہ کی پناہ میں میں ہوں, لیکن ظاہری خاندان کی طرف آپ کی نظر گئی کہ کاش کہ اس بستی میں میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کرتا. تو رکن شدید اللہ کی ذات, لیکن اس وقت کے مصیبت بھرے احوال میں حضرت لوط علیہ السلام کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا, یہ ذرا سی کوتاہی ہو گئی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط کی مغفرت فرماوے. وہ معمولی سی کوتاہی کے اوپر یہ دعا ہے. جی. حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے کے اندر ایک دوسرا باب قائم کر رہے. سو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ملائکہ حاضر ہوئے, المرسلون سے مراد ہے ملائکہ, فرشتے جو انسانی شکل کے اندر آئے تھے, اور یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گئے بیٹے اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی, اس کے بعد یہ ملائکہ آئے اور لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے. تو جو معاملہ چچا جان حضرت ابراہیم کا ہوا وہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا, کہ لوط علیہ السلام بھی ان ملائکہ کو پہچان نہیں سکے اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں تھے. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم منکرون, کہ تم لوگ جو ہے کچھ نئے لوگ معلوم ہو رہے ہو, یعنی میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں, میرا نفس میری ذات تم کو اجنبی مان رہی ہے. دوسرا مطلب قوم منکرون کا, مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے کہ تم بری نیت سے میرے پاس آئے ہو, منکرون اوپرے لگتے ہو, اجنبی لگتے ہو, کوئی بری نیت لے کر کے تم لوگ میرے پاس آئے ہو. تب ملائکہ نے کہا بل جئناک हम तो आपके पास आए हैं खुशी की बात लेकर के, कि आपके इन दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को हम हलाक कर देंगे और आपकी खुशी का सामान हम आपको फराहम करेंगे जी। अब लुगत लाए इमाम, अनकरहुम ये बाबे इफ़आल से माजी का सेगा है, नकीरहुम नकीर की हुम की तरफ इजाफत हुई है, इस्तनकरहुम बाबे इस्तिफ़आल में माजी की हुम की तरफ इजाफत हुई है, तो इफ़आल मुजर्रद मजीद फी में इस्तिफ़आल तीन बाप से लाए, तीनों के मामले क्या करेंगे, माना एक ही होगा, ना आशना होना, पहचान में न आए हो ऐसा होना, परदेसी होना, पहचान में न आए हो ऐसा होना, परदेसी होना, ना आशना होना, युहरऊना, वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैही, युहरऊन इलैही, लूत अलैहि सलाम की कौम दौड़े दौड़े आई, लूत अलैहि सलाम के घर की तरह। फिर फरमाया अन्नदा बिरहा उलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, तो दाबीर कहते हैं हर चीज के आखिरी हिस्से को, और आखिर के अंदर हुआ करती है जड़, जैसे कि दरख्त हो ऊपर पत्ते शाख तना, आखिर में क्या तो कहा जड़, इसलिए दाबीर को असल माना है आखिर और मुराद है उसे जड़, और यह मुराद लेंगे उस कौम का बिलकुल्लिया इस्तीसाल कर दिया जाएगा, उस कौम को बिल्कुल लिया बेतबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसे किसी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जावे, इस तरह इस कौम को बिल्कुल लिया तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। सैहा हलकतुन, लेकिन याद रखना सूरह यासीन में है, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा, ये सैहा हजरत लूत के तस्करे में नहीं है, ये जो सूरह यासीन के हवाले से आया, बल्कि वो तो कौम समूद के वाकये के अंदर है, लेकिन कौम लूत के ऊपर जो अजाब आया था कि उनको ऊपर आसमान के करीब ले जा करके उलट के फेंक दिया गया, उस वक्त उस कौम के लोगों की चीख पुकार की भयानक आवाजें बहुत आम हुई, तो सैहा ये इनके तस्करे में नहीं है। फिर फरमाया लिल मुतवस्सिमीन, मुतवस्सिमीन इसके माने हैं अहले बसीरत, गौर फिक्र करने वालों के लिए, नाजिरीन देखने वालों के लिए, इन नफीजालिकल आयत लिल मुतवस्सिमीन, जो लोग गौर व फिक्र करें, जो लोग अहले बसीरत हो उनके लिए उसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। व इन्नहा लबी सबील मुकीम, और ये एक नेशनल हाईवे पर आबाद बस्ती है, आबाद सड़क पर बसने वाली ये आबादी है, यानी जो रास्ता अरब से मुल्के शाम जाता है उस रास्ते पर हजरत लूत अलैहि सलाम की कौम रहती थी, तो अरब से शाम जाने वाले रोड पर कौम लूत की बस्ती आती थी। बिरुकनी फतवल्ला बिरुकनी, बिरुकनी का मतलब क्या, अपनी कौम से आपने रूगरदानी की, یہ کلمہ بھی حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہے، یاد رکھنا، فتولّا برکنہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے روگردانی کی. رکن سے مراد کیا؟ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے کہ قوم کے لوگوں کو مل کر قوت ہوتی ہے. کہ بھئی ایک آدمی جو بہت اچھلتا کودتا ہے تو کہ میرے ساتھ میری قوم ہے، قوم کی طاقت پر آدمی اچھلتا کودتا ہے. اور لوط علیہ السلام بھی فرشتے کے کہنے کی وجہ سے رات کے ایک آخری حصے میں اپنی قوم سے منہ پھرا کر روانہ ہو گئے تھے. پھر ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. لوط علیہ السلام کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آیا، فرشتے نے کہا لوط اب آپ چلے جاؤ، اب اس بس قوم کے اوپر عذاب آنا ہے. ترکنو تمیلو، ترکنو تمیلو مت جھوکو، ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار، ظالموں کی طرف مت جھکو، یعنی کسی طرح ظالموں کی حمایت مت کرو. ظالم، ظلم کرنا گناہ، ظلم کی مدد کرنا گناہ، ظلم کو اچھا سمجھنا گناہ. کسی طرح بھی ظالموں کی طرف تمہارا میلان جھکاؤ نہ ہونے پاوے. اور کافروں سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو انبیاء کی دعوت کو ٹھکراوے، انبیاء کے ساتھ ناروا سلوک اور برتاؤ کرے، وہ سب سے بڑے ظالم. جی
يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين للنادرين لبسبيل لبطريق برغنه بمن معه
نکالا دو سورة زاريات میں 39. جی
ترکنو تمیلو وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر
فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ. اس سے پہلے ہے وفی موسیٰ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت لوط کے واقعے کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. کیا روایت؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یہ آیت فہل من مدکر. چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اس واقعے کے اندر باری تعالیٰ نے فرمایا فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لہذا اس کا ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا کہ یہ آیت حضرت لوط کے واقعے کے بیان کے سلسلے کلام میں موجود ہے، لہذا لوط علیہ السلام کے واقعے سے مربوط ہے. کہ ہے کوئی آدمی جو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے؟ جی
باب قول الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله تعالى كذب أصحاب الحج المرسلين.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھیے ترتیب بڑی عجیب اختیار کی ہے. اب یہاں قوم ثمود کا تذکرہ لائے، حالانکہ قوم عاد کے بعد اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی نظر میں عاد دو ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ. عاد اولا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور عاد ثانیہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وسمود فما ابقى. تو دیکھیے یہ تو دونوں ملی ملی قوم ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد ان کے دنیا سے ختم ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود آئی دنیا کے اندر, اور قوم عاد ہی میں سے جو بچے کچھے لوگ تھے ایمان لانے والے وہی بعد میں چل کر کے لمبے زمانے کے بعد جب کفر میں مبتلا ہوئے تو ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب لوط ان سب کے تذکرے کے بعد قوم ثمود کا تذکرہ لا رہے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم ثمود کی طرف ان کے نسبی خاندانی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. کہتے ہیں کہ سا میم دال ثمد مائے قلیل کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اور یہ قوم جہاں آباد تھی وہاں قلیل پانی کا کنواں تھا, اس پر سے اس قوم کو قوم ثمود کہا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ جد امجد میں ایک شخص کا نام ثمود تھا, اس کے اوپر سے جو ہے نام پوری قوم کا قوم ثمود بن گیا. حضرت صالح علیہ السلام انہی کی نسل سے تھے, انہی کے خاندان کے اندر تھے. اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب الحجرہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا, کذب اصحاب الحجر المرسلین. ہجرہ ملک شام کے کناروں پر جہاں عرب کا علاقہ ختم ہونے کو جاتا ہے وہاں یہ ہجر نام کی آبادی تھی, اس کو وادی القرآ بھی کہا جاتا ہے, اور وہاں یہ قوم ثمود کے لوگ آباد تھے. تو چونکہ علاقے ہجر میں یہ لوگ آباد تھے اس لیے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے, اور صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس لیے قوم صالح بھی کہا گیا تھا. ثمود جد امجد کا نام ہے اس لیے قوم ثمود کہا گیا. قلیل پانی کے پاس یہ لوگ آباد تھے اس لیے ان کو ثمد سے ثمود سے تعبیر کیا گیا. اور جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو. اب چونکہ لفظ ہجر ان کے تذکرے میں آیا تو امام علی مقام ہجر ہی کی تحقیق میں لگ گئے کہ لفظ ہجر کیا ہے, کہاں ہے, کیا ہے. پہلی بات فرمائی, الہجر موضع ثمود, قوم ثمود کی آبادی کا نام ہجر ہے. اور قرآن میں ایک جگہ پر ہجرہ حرس کی صفت بھی بنا ہے سورہ انعام میں, وقالوا هذه انعام وحرث ہجرہ. تو وہاں پر ممنوع کھیتی کے معنی میں استعمال ہوا. عرب کے مشرکین اناج گلہ جو تیار ہوتا تھا اس میں سے ایک مقدار بوتوں کے نام پہ الگ نکال لیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ مقدار گلے کی فلاں بت کے لیے فلاں بت کے لیے. اب اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا, استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے. اس اعتبار سے کہا گیا حرث ہجرہ کہ یہ گلہ استعمال کرنا ہمارے لیے حرام اور ممنوع ہے چونکہ وہ کسی بت کے نظر کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ غلط, اللہ نے گلہ پیدا کیا حلال ہے کھاؤ, کیوں تم بتوں کے نام پر نظرانہ کر کے اس کو سب کے لیے حرام قرار دیتے ہو. وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ, اور ہر وہ چیز جو ممنوع ہے جس کی پابندی لگا دی گئی ہو وہ ہجر کہلاتی ہے. اور اسی سے قرآن کے اندر ایک لفظ بھی آیا ہجرم محجورا, پڑھو اوپر سے, وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. ہاں یوم یرون الملائکتا لا بلا بشرا لہم لا بشرا یوم یذل للمجرمین ویقولون ہجرا محجورا, یعنی قیامت کے دن یا موت کے دن جب کافر لوگ ملائکہ کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہے کوئی پناہ, ہے کوئی پناہ کی جگہ کہ جہاں ہم پناہ لے کر اپنے آپ کو بچا لے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, کوئی پناہ ہے جہاں پناہ لے کر ہم اپنے آپ کو بچا لے. ظاہر ہے کہ جب فرشتے ان کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, کوئی مقام پناہ نہیں ہوگا. ہجرہ عربی میں کہتے ہیں ہر اس عمارت کو جو تم بناؤ, جس عمارت کو تم بناؤ اس کو بھی ہجرہ کہتے ہیں. وما حجرت علیہ من الارض فہو حجر, جس کو تم پتھر کی دیوار کے ذریعے احاطہ کر لو وہ بھی ہجرہ کہلاتی ہے. یعنی جن علاقوں میں پتھر کی کثرت ہوتی ہے جیسے راجستھان اور ایم پی کے بعض علاقوں میں, تو وہاں لوگ کھیت کی باڑ بھی پتھر کی بناتے ہیں, کانٹے کی نہیں بناتے, پتھر کی باڑ بناتے ہیں. یعنی پتھر پر پتھر لگاتے جائیں گے اور پورا احاطہ بنا لیں گے, کھیت میں بھی, گھر کے آنگن میں بھی, گھر کے پیچھے بھی پتھروں کی باڑ بنائی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہجر ہے, یعنی جس کے اوپر تم پتھر کی دیوار یا باڑ بنا دو اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. اور اسی پر سے حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. حتیم کو ہجر کیوں کہا گیا؟ کہ یہ اصل تو کعبہ کا اندرون والا حصہ تھا, لیکن کعبہ سے اس کو نکال کر کے الگ کر دیا گیا, کعبہ کی تعمیر سے اس کو روک دیا گیا, اسی لیے اس کو ہجر حتیم کے لیے کہا گیا. کَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِّن مَحْتُومٍ, گویا کہ یہ لفظ مشتق ہے چھوڑی ہوئی چیز سے, محتوم چھوڑی ہوئی چیز, تو حتیم بمعنی محتوم, کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے قتیل مقتول سے, تو اسی طرح حتیم محتوم سے. اور گھوڑی کو بھی ہجر کہتے ہیں عربی زبان میں. وَيُقَالُ لِلْأُنْسَ مِنَ الْخَيْلِ, گھوڑے کی مونس کو بھی عربی میں ہجر کہتے ہیں. اور عقل کے لیے بھی عربی زبان میں ہجرن کا لفظ آتا ہے, چونکہ عقل انسان کو نامناسب کام کرنے سے روکتی ہے. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ, اس کے اندر عقل والوں کے لیے قسم ہے کہ بھئی عقل ہوئے تیرے اندر تو ذرا تو سوچتا اور یہ کام غلط نہ کرتا. تو عقل کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہجن, ہجن کے معنی بھی آتے ہیں عقل کے. اور حجر ایک جگہ کا نام ہے جو یمامہ کے اندر ہے, فَهُوَ الْمَنزِلْ وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَا فَهُوَ الْمَنزِلْ. یمامہ کے اندر جو حجر ہے وہ تو ایک جگہ کا نام ہے, مٹکے بڑے بڑے کلے جی جا کے مشہور نہیں تھے جی,
الحجر موزع السمود، وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور، والحجر كل بناء تبنيه وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول، ويقال للأنسى من الغير هجر، ويقال للعقل هجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو المنزل، وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي عقر الناقة فقال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة.
حضرت عبداللہ ابن زمعا رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیرہ فرمایا اس بورے آدمی کا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کاٹ ڈالی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بورے آدمی کا تذکرہ فرمایا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کاٹ ڈالی تھی. فقال، تذکرہ کرتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا، انتدب لہا رجل، لہا کا مرجع اونٹنی، اونٹنی کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا. ان تدب کے لغوی معنی آتے ہیں تم نے کسی کو بلایا نے وہ آ گیا، آپ نے کسی کو بلایا نے وہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں ان تدب. تو کا ایک تیار ہو گیا، ذمہ داری لے لی اونٹنی کو کاٹنے کی ایک آدمی نے، جو آدمی کیسا تھا، ذو عزن، بڑا عزت والا تھا، ومن اتن قوت والا تھا، فی قوم ہی اپنی قوم کے اندر، یعنی اپنی قوم کے اندر بڑی قوت والا تھا، بڑی عزت والا تھا، اس آدمی نے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کی ذمہ داری لے لی کہ میں صالح کی اونٹنی کو کاٹ ڈالوں گا. اور وہ آدمی کیسا عزت اور قوت والا تھا، قوم لوط کے اندر جو آدمی، قوم سمود میں جو آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ آدمی کیسا تھا؟ بڑا شوکت والا، بڑا قوت اور طاقت والا، جیسے کہ عرب کے مشرکین میں ابو زمعہ تھا. یہ ابو زمعہ اسود ابن مطلب ابن اسد، یہ بڑا طاقتور آدمی تھا قریش کے اندر، اور غزوہ بدر کے اندر حالت کفر کے اندر قتل کیا گیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دی قوم سمود کے اندر، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس آدمی کے ساتھ. دراصل وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی قدرت سے چٹان میں سے نکلی تھی، عام تخلیقی ترتیب سے نہیں آئی تھی کہ جیسے ایک اونٹ میں سے بچہ پیدا ہوئے، ایسی نہیں تھی. وہ تو انہوں نے چیلنج کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو، تو چٹان پھٹی اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکلی تھی. اس کا ڈل ڈال بھی بہت بڑا تھا اور وہ بہت کھاتی اور پیتی تھی. تو پھر باری بنا دی گئی تھی کہ ایک دن پوری قوم کے جانور کنویں سے پانی پئیں گے اور ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی. ایک دن چراگاہ میں یہ اونٹنی جائے گی اور ایک دن جو ہے جانور. علاقے بھی طے کر لیے گئے. ہادی ناقت اللہ لکم آیتن فزروہا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسو، اور لہا شربوں ولکم شرب یوم معلوم. پانی پینے کی باری باقاعدہ مقرر کر دی گئی تھی، لیکن یہ ترتیب بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل عورت تھی اور مالدار بھی تھی. اس صدوق عورت نے اپنی ذات کو مصدع نام کے ایک آدمی کے سامنے پیش کر دیا کہ مصدع، اگر تو میری ذات سے مزے اڑانا چاہتا ہے تو صالح کی اونٹنی کو قتل کر دے، میں اپنی ذات تیرے حوالے کر دوں گی. تو بس صدوق حسینہ کو حاصل کرنے کے لیے مصدع نے عزم کر لیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا. قوم کے اندر ایک دوسری حسین عورت تھی انیزہ نام کی، اس نے اپنے آپ کو قیدار ابن سالف کے سامنے پیش کیا کہ قیدار، اگر تو نے صالح کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا تو میری بیٹی جو جوان ہے اس سے میں تیرا نکاح کروا دوں گی اور میرے جانوروں میں بھی تیرا حصہ ہو جائے گا. بس حسن اور مال کی لالچ میں قیدار ابن سالف اور مصدع دونوں تیار ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے واسطے، اور اونٹنی کی جو گزرگاہ تھی وہاں یہ دونوں چھپ چھپا کر کے بیٹھ گئے. جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گزری تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا. تو یہ قتل کرنے والا ذو عزن و مناعتن، کہ بڑا عزت والا تھا بڑا قوت والا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، اور اس کی عزت اور قوت کیسی تھی، جیسے کہ یہاں مکہ میں ابو زمعہ اسود ابن مطلب ابن اسد جو بڑا طاقتور ہے، اس کی طرح اس کی بھی طاقت اور عزت تھی. جی
وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الفتح في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بيرها ولا يتقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنقاء الطعام، وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتدن بمائه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جميعا نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا ہجر کی آبادی میں، ہجر یعنی جہاں قوم سمود آباد تھی اس علاقے کے اندر، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، مدائن صالح کہا جاتا ہے، مدینہ سے 400 سے زیادہ کلومیٹر پر ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک والے سفر کے اندر مقام ہجرہ پر نزول فرمایا، اب صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی، آٹا گوندھنا، پینا، وضو غسل کرنا، جانوروں کو پلانا، تو وہاں جو کنواں تھا اس کنویں کی طرف صحابہ کرام جمع ہو گئے، پانی کھینچا اور پانی کھینچ کر کے آٹا بھی گوندا، کھانے کی ہانڈیاں بھی پکانے کے لیے رکھ دی، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ یشربو من بئرہا، یہ سمود کے کنویں سے پانی مت پیو، اور اس سے برتن میں پانی ساتھ بھی مت لو، اس کنویں سے ڈائریکٹ بھی مت پیو، ولا یستقو منہا، اپنے مشکیزوں اور برتنوں میں بھی وہاں کا پانی مت بھرو، ڈرم مت بھرو۔ فقالو، صحابہ عرض کرنے لگے، حضور ہم نے تو روٹی پکانے کے لیے آٹا بھی گون ڈالا وہاں کا پانی لے کر، اور برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ گوندا ہوا آٹا پھینک دے وے، پھینک دو یہ گوندا ہوا آٹا، اور جو پانی مشکیزوں میں بھرا ہے وہ بھی بہا دو، گویا کہ معذب علاقے کے اندر عذاب کے اثرات دیر تک باقی ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معذب قوم کے علاقے سے بھرا ہوا پانی پھینک دینے کا حکم دیا، اور جو آٹا گوندا گیا تھا کا اس کو بھی پھینک دو، اس کی روٹیاں بھی پکا کر کے مت کھاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تیار کیا تھا وہاں اس کو بھی پھینک دینے کا حکم دیا، اور حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اعلان فرمایا، من اعتجن بمائہ، جس نے بھی اس کے پانی سے آٹا گوندا ہو پھینکو اس کو، اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ تو معذب علاقوں کے اندر خیر و برکت نہیں ہوا کرتی، اور اب لوگ معذب علاقوں میں ہیلتھ کے لیے جاتے ہیں، ہیلتھ کے لیے، کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا، وہاں جو بحر میت ہے ڈیڈ سی، وہاں لوگ نہاتے ہیں، اور اس کے کیچڑ کے بنے ہوئے صابن، شیمپو وغیرہ مہنگی مہنگی قیمتوں پر لوگ خریدتے ہیں، کہ اس کے اندر اسکن، چمڑی کے امراض کی دوائیں ہیں، اور فلاں فلاں بیماری میں شفا ہوتی ہے، بہت دھندا چلتا ہے وہاں۔ بحر میت پر لوگ باقاعدہ نہانے آتے ہیں وہاں کے کالے کیچڑ والے پانی سے، اور اس سے جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے وہ ایئرپورٹوں پر بکتے ہیں باقاعدہ مہنگی مہنگی قیمت کے اوپر۔